أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے. اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو. میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران پہلی مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کرامت کی اہمیت سے ناواقف ہو وہ ذلت و رسوائی کا سزاوار ہے. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب قاسم رضیعی. اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahtv.ir. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، زیادہ چاپلوسی کرنا انسان کی ذہانت اور ہوشیاری کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اگر اپنے بھائی میں کوئی نیکی دیکھو تو چاپلوسی کے بجائے حسن نیت اختیار کرو. سامعین، اب پیش خدمت ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام کلام نور، اور کلام نور کے بعد نشر ہوگا پروگرام صبح امید، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالی خوبصورتی اور آرائش سے محبت کرتا ہے اور کثافت اور آلودگی کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک جب اللہ تعالی اپنے کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کا اثر بندے پر نظر آئے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہم استقامت اور مجاہدت کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، سید حسن نصر اللہ۔ غزہ میں صہیونی فوج کی بربریت، سینکڑوں فلسطینی شہید اور زخمی، فلسطینی مجاہدین کے جوابی حملے، درجنوں صہیونی ہلاک، اور لندن میں برطانوی وزیراعظم کے دفتر کے باہر فلسطین کے حامیوں کا مظاہرہ۔ لیجیے خبر تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ایک مہینے سے غزہ پر بمباری ہو رہی ہے، بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، اس میں امریکہ، یورپ اور عالمی قوانین کی حقیقت سامنے آ رہی ہے۔ پورے ان واقعات اور حالات کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے جو غزہ میں قیام امن اور غزہ پر حملوں کو رکنے نہیں دے رہا۔ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے بقول امریکہ شیطان بزرگ ہے۔ امریکہ اس جنگ کا انتظام سنبھالے ہوئے اور اسے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ہر حریت پسند انسان کی ذمہ داری ہے کہ ان حقیقتوں پر روشنی ڈالے۔ یہ انسانیت اور وحشی پن کی جنگ ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ان کی حمایت کرے، لکھ کر، آواز اٹھا کر، مظاہروں میں شرکت کر کے، ورنہ اسے اپنی انسانیت وقار پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ طوفان الاقصی نے ثابت کر دیا، اور صہیونیوں کے اخبارات نے لکھا اور اعتراف کیا کہ صہیونی حکومت مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ فلسطینی مزاحمتی فورسز کو کنٹرول کرنے کے لیے مغرب میدان میں اتر آیا اور ہر طرح کی مدد کی، لیکن اب بھی حالات ان کے قابو میں نہیں ہیں اور ہر طرح سے اس غاصب حکومت کی کمزوری سب پر عیاں ہو گئی ہے۔ صہیونیوں کو پہلے مرحلے میں ہی امریکی بحریہ کی مدد کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ کہاں گیا وہ اسرائیل جو سب سے طاقتور ہونے کا دعویٰ کرتا تھا؟ پہلے ہی دن سے اسرائیلیوں نے $10 ارب امریکہ سے مانگا اور ہتھیار مانگا۔ کیا یہ حکومت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہے جس کو احساس تحفظ دلانے کے لیے تمام یورپی ممالک تلے ابھی پہنچ گئے؟ آج غزہ میں صہیونی دشمنوں کی حمایت دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ دنیا کی نظروں کے سامنے عام شہریوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا اور مسجد کلیساؤں کو مسمار کیا، لیکن یہ غاصب صہیونی حکومت آج تک غزہ میں ایک بھی فوجی ہدف حاصل نہیں کر سکی ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے اپنی تقریر میں کہا کہ ایک حادثہ وجود میں آنے کی ضرورت تھی تاکہ مسئلہ فلسطین شہ سرخی بن کر سامنے آئے، اور طوفان الاقصی اسی لیے وجود میں آیا۔ عز الدین قسام نے طوفان الاقصی کو جنم دیا اور دیگر گروہوں نے بھی کردار ادا کیا۔ اس کا فیصلہ 100% فلسطینی تھا، اور اس پر عمل درآمد بھی 100% فلسطینیوں نے انجام دیا۔ طوفان الاقصی کی وجوہات پر روشنی ڈالتے ہوئے سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ گزشتہ چند برس کے دوران مقبوضہ فلسطین کی صورتحال انتہائی پیچیدہ تھی۔ ایک انتہا پسند احمق اور وحشی حکومت برسر اقتدار ہے۔ صہیونی جیلوں میں موجود فلسطینیوں کی صورتحال بس سے بدتر ہوئی، اور ان کے گھر والوں پر صہیونی احمق وزیروں نے دباؤ بھی بڑھا دیا۔ مسجد الاقصی کی توہین میں بھی اضافہ ہوا، غزہ کے محاصرے کی صورتحال بھی بدتر ہوتی گئی۔ غرب اردن میں موجود چیلنجز من جملہ نئی صہیونی کالونیوں کی تعمیر اور فلسطینیوں کے گھروں کو تباہ کیا گیا۔ سارے عالمی ادارے، من جملہ اقوام متحدہ، یورپی یونین، سب خاموش رہے۔ ان کی پالیسی میں ہی فلسطین میں سدھار لانے کی کوئی جگہ نہیں تھی، ایک حادثہ وجود میں آنے کی ضرورت تھی۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ بات بالکل صحیح نہیں کہ غزہ کی کامیابی ایران یا اخوان المسلمین کی کامیابی ہے، بلکہ غزہ کی جیت فلسطین، غرب اردن اور پورے علاقے کی جیت ہے۔ اگر اسرائیل جیت گیا تو لبنان فلسطین علاقے کی سلامتی کے ساتھ کیا پیش آئے گا؟ آج جبکہ دشمن غزہ کے دلدل میں ڈوب رہا ہے تو چیخ چلا رہا ہے اور دوسرے ممالک کو مرغوب کرنا چاہتا ہے۔ اگر جیت گیا تو کیا ہوگا؟ انہوں نے عرب ممالک کی پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عرب ممالک کو چاہیے کہ جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے کم سے کم رفع سرحد کو کھول کر فلسطینی زخمیوں کا علاج کروائیں اگر اسرائیل پر تیل اور اشیاء خوردنوش بند نہیں کر سکتے۔ سید حسن نصر اللہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ جنگ کے وسیع ہونے کا خطرہ پورا پورا موجود ہے جس پر دشمن کو توجہ دینا چاہیے، لیکن انہیں لبنانی محاذ کھولنے کی جانب سے خبردار کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی کی جائے تو یہ دشمن کی سب سے بڑی حماقت ہوگی۔ وہ غزہ کو دکھا رہے ہیں اور ہمیں مرغوب کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم استقامت اور مجاہدت کے راستے کا انتخاب کر چکے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے اپنے خطاب میں اس بات پر زور دے کر کہا کہ پہلے دن سے ہم امریکیوں کی دھمکیوں کو سنتے آ رہے ہیں کہ ہمیں بمباری اور گولہ باری کا نشانہ بنائیں گے، لیکن ہم خوفزدہ نہیں ہیں۔ ہمارے اقدامات غزہ میں سینی دشمن کے اقدامات کے برابر ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن جان لے کہ ہمارے سامنے تمام آپشنز موجود ہیں، ہمیں ہر صورتحال کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ امریکیوں سے کہوں گا کہ میں تمہاری دھونس دھمکیوں کا کوئی اثر نہیں قبول کرتا، تمہارے بحری بیڑے ہم سے نہ ڈریں اور نہ ڈریں گے، تمہارے بحری بیڑے کو ڈبونے کے لیے مناسب ہتھیار کر رکھے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ جان لے کہ اگر جنگ پھیل گئی تو نہ تو تمہاری بحریہ تمہارے کام آئے گی نہ ہی تمہارا فضائیہ، لہذا جنگ کو بند کرو جو تمہارے ہی کنٹرول میں، ورنہ اس کا نقصان براہ راست تمہارا ہوگا۔ فلسطینی اور لبنانی شہیدوں کے اہل خانہ کو مخاطب کر کے سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ آپ کے فرزند تو چلے گئے، لیکن انہوں نے خدا کی راہ میں جہاد کا بہترین، مکمل ترین اور اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے کہا کہ صہیونی حکومت اپنے جرائم جاری رکھتے ہوئے غزہ میں مسلسل عام شہریوں کا بڑے پیمانے پر قتل عام کر رہی ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس نے 7 اکتوبر سے قدس کی غاصب حکومت کے خلاف طوفان رقصہ نامی آپریشن کا آغاز کیا ہے، اور اس غاصب حکومت نے اس آپریشن میں مزاحمتی فورسز کے ہاتھوں پہنچنے والی شکست اور ذلت پر پردہ ڈالنے کے لیے غزہ کے تمام راستوں کو بند کر دیا ہے اور اس علاقے کے رہائشی اور طبی مراکز پر مسلسل بمباری کر رہی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے کہا کہ صہیونی فوج نے ایک بار پھر مغربی غزہ کے علاقے تل الہوا میں قدس ہسپتال کے اطراف پر بمباری کی ہے۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا کہ جارح صہیونی فوج نے جبالیہ کیمپ پر 6 بم گرائے اور ہر بم 1 ٹن وزن کا تھا، کہ جس کے نتیجے میں جبالیہ کیمپ کے مرکز میں ایک رہائشی محلہ مکمل طور پر کھنڈر میں تبدیل ہو گیا۔ تحریک حماس نے کہا ہے کہ غاصب اسرائیلی حکومت ممنوع ہتھیاروں کا استعمال کر رہی ہے۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ غاصب اسرائیلی حکومت کی فوج فاسفورس بم جیسے ممنوع ہتھیاروں کا استعمال کر رہی ہے۔ صہیونی غاصبوں کی وحشیانہ حملوں اور بمباری میں اب تک 9061 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں 4000 کے قریب معصوم بچے اور 2300 سے زائد عورتیں شامل ہیں، جبکہ زخمی ہونے والوں کی تعداد 23000 تک پہنچ گئی ہے۔ غزہ میں امریکہ کی جنگ پسندی جاری ہے، اسی درمیان امریکی ایوان نمائندگان کے نئے سربراہ نے بھی غزہ میں جنگ بندی کی مخالفت کر دی ہے۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان کے نئے سربراہ مائک جانسن نے غزہ میں جنگ بندی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کو جنگ بندی کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر پینٹاگون کے ترجمان پیٹر رائیڈر نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم ایسی جنگ بندی کی حمایت نہیں کر سکتے جس سے حماس کو پھر سے تیاری کا موقع مل جائے۔ قابل ذکر ہے کہ صدر امریکہ جو بائیڈن نے جمعرات کے روز غزہ جنگ میں وقفے کی خواہش ظاہر کی تاکہ صہیونی قیدیوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے مناسب وقت مل جائے۔ دریاسنا امریکی ہوائی نمائندگان نے صہیونی حکومت کی 1403 ارب ڈالر مدد کا متنازع بل بھی پاس کر دیا ہے۔ یہ بل ریپبلکن اراکین کی حمایت سے پیش کیا گیا تھا اور اس کے حق میں 226 ووٹ اور مخالفت میں 196 ووٹ ڈالے گئے۔ لندن میں مظاہرے نے صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے کہا ہے کہ کملا ہیریس اور رشی سونگ کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں۔ لندن میں ایک بار پھر فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ ہوا، البتہ اس بار وزیراعظم رشی سونگ کے دفتر کے سامنے ہوا ہے۔ فلسطین کے حامیوں اور صہیونی حکومت کے مخالفین نے وزیراعظم کے دفتر کے سامنے اجتماع کر کے امریکی نائب صدر کملا ہیرس اور برطانوی وزیر اعظم رشی سونگ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ اور حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے غزہ پٹی کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں ٹیلی فونی گفتگو کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ سے ان کی ٹیلی فونی گفتگو ہوئی، جس میں غزہ پٹی اور غرب اردن کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ حسین امیر عبداللہیان اور اسماعیل ہنیہ نے رواں ہفتے میں منگل کے روز گزشتہ ایک مہینے کے دوران قطر میں دوسری بار ملاقات ایک دوسرے سے کی ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ڈی آئی خان میں پولیس پر حملوں اور ایک بعد دیگرے مختلف مقامات پر دو دھماکوں میں 27 افراد جاں بحق اور پولیس اہلکاروں سمیت 21 افراد زخمی ہو گئے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن معین ہے، لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت۔ قیامت کا ایک دن معین ہے، لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت۔ مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جاہل اپنی زبان کا اسیر ہوتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑھے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان؟
اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے۔
اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محب خدا۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا، پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہے ان کی دعاؤں میں شامل خود بنت نبی خاتون جنا۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر، عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
رکھ اپنی پناہوں میں ان کو، کر نظر کرم دے ہیں دو ماں۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو، قید جفا میں اے مولا،
ہو قید جفا میں اے مولا،
دے اس کو رہائی زندہ سے، عابد کی اسیری کا صدقہ۔ کبھی آئے نغموں کا کوہ گرو۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا، ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
مومن نہ کوئی بیمار رہے، بیمار مدینہ کا صدقہ۔ کربل کے مسافر کے صدقے کر، چشم کرم اے فیض رسا۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ قمر کی 43 سے 46 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
بسم الله الرحمن الرحيم أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر
تو کیا تمہارے کفار ان سب سے بہتر ہیں یا ان کے لیے کتابوں میں کوئی معافی نامہ لکھ دیا گیا ہے یا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس بڑی جماعت ہے جو ایک دوسرے کی مدد کرنے والی ہے عنقریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور سب پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے بلکہ ان کا موعد قیامت کا ہے اور قیامت انتہائی سخت اور تلخ حقیقت ہے
سامعین ہم نے سورہ قمر کی ابتدائی آیتوں سے لے کر اب تک بعض سرکش اور باغی قوموں کے حالات اور واقعات سے آپ کو روشن آس کرایا ہے اب یہ آیتیں مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے بیان کرتی ہیں کہ آخر تم لوگ عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے اور بت پرستی اور برے کاموں سے دستبردار کیوں نہیں ہوتے کیا تم لوگ یہ گمان کر رہے ہو کہ تم لوگ ان سے بہتر ہو اور تمہاری سرکشی اور کفر ان سے کمتر ہے لہذا قہر الہی کے حقدار نہیں ہوگے یا یہ کہ تمہارے پاس خداوند عالم کی جانب سے کوئی امان نامہ پہنچا ہے جس نے تمہیں عذاب سے معاف کر دیا ہے شاید تم یہ گمان کر رہے ہو کہ تمہاری قدرت و توانائی اس قدر ہے کہ تم سے مقابلہ کرنے کی کسی میں بھی اتنی ہمت و جرات نہیں پائی جاتی ہے اور تم خداوند عالم کے ارادے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ حالانکہ اگر خداوند عالم ارادہ کرے تو مسلمانوں کا یہی مختصر سا گروہ تم پر غالب آ جائے گا اور تم لوگ تتر بتر ہو جاؤ گے اور میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کر لو گے یہ تو دنیا میں تمہارا حال ہوگا اور جان لو کہ آخرت میں یقیناً ہمارا عذاب تم پر بہت ہی سخت اور تلخ تر نازل ہوگا
سامعین ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خود پسندی اور خود ستائی انسان کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے اپنی قدرت اور توانائیوں یا دوسروں کی حمایت و پشت پناہی پر بھروسہ نہ کرو بلکہ اس کے بجائے خداوند عالم کی لامت نہ ہی قدرت پر بھروسہ کریں اور بے جا غرور و تکبر کا شکار نہ ہوں ظلم و کفر کی شکست یقینی اور خدا کا وعدہ قطعی ہے اور کفار و ستمگر اپنی جن طاقتوں پر فخر کرتے تھے انہیں وہ نابودی اور تباہی سے محفوظ نہیں رکھ سکے گی
سامعین آئیے اب سورہ قمر کی 47 سے 50 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے مشام دل کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں ارشاد قدرت ہوتا ہے
ان المجرمین فی ضلال وسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر
بے شک مجرمین گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں قیامت کے دن یہ آگ پر منہ کے بل کھینچے جائیں گے کہ اب جہنم کا مزہ چکھو بے شک ہم نے ہر شے کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے اور ہمارا حکم پلک جھپکنے کی طرح کی ایک بات ہے
سامن گزشتہ آیتوں میں دنیا میں کافروں اور مجرموں کو ملنے والی سزاؤں کے بارے میں گفتگو کی گئی تھی اب ان آیتوں میں قیامت میں ان کو سخت ترین سزائیں دیے جانے کی طرف اشارہ ہوا ہے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں صحیح راستے کے انتخاب کے بجائے منحرف اور کج راستوں کا انتخاب کیا تھا انہوں نے اپنے لیے گمراہی و ضلالت کے اسباب فراہم کیے تھے جس کے نتیجے میں ان کی پوری زندگی گناہ اور نافرمانی میں بسر ہوئی واضح سی بات ہے کہ ایسے افراد قیامت کے دن دوزخ میں اپنے قدموں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے لہذا عذاب پر متعین فرشتے انہیں جہنم کی بھڑکتی آگ میں جھونک دیں گے تاکہ آگ کا مزہ چکھیں اور جس چیز کا دنیا میں انکار کرتے تھے اس کو پورے وجود کے ساتھ محسوس کر لیں البتہ بعض افراد دنیا میں گناہوں کے مرتکب ہونے اور قیامت میں ملنے والی سزاؤں کے درمیان جب کوئی تناسب نہیں دیکھیں گے تو فوراً ہی سوال کر بیٹھیں گے سامعین اب آیت کریمہ شبہات کا جواب دیتے ہوئے فرماتی ہیں جس طرح سے کہ نظام خلقت اندازے کے مطابق معین اور مشخص ہے اسی طرح سے نظام سزا اور اجر و ثواب بھی معین و مشخص ہے لہذا اس سلسلے میں خداوند عالم جب فیصلہ کرے گا تو منصفانہ ہوگا اگرچہ انسانوں کے محدود علم کی وجہ سے ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں کچھ سوال پیش آئیں
سامعین ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ راہ زندگی کے انتخاب میں بہت زیادہ تحقیق و جستجو کرنا چاہیے تاکہ منزل تک پہنچ جائیں اور اگر ایسا نہیں کیا تو گمراہی اور ضلالت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ جس طرح سے خداوند عالم نے اس کائنات میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس کے تمام شرائط کو معین و مشخص کیا ہے، اسی طرح سے عالم آخرت میں بھی جنت و جہنم کو اپنے عدل کی بنیاد پر برپا کرے گا، اور سزا و جزا کا نظام بھی معین و مشخص کیا ہے جس کے مطابق حساب و کتاب ہوگا۔
سامعین، پروگرام کلام نور آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ قمر کی 51 سے 55 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔
اور ہم نے تمہارے ساتھیوں کو پہلے ہی ہلاک کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور ان لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے سب نام اعمال میں محفوظ ہے، اور ہر چھوٹا اور بڑا عمل اس میں درج کر دیا گیا ہے۔ بے شک صاحبان تقویٰ باغات اور نہروں کے درمیان ہوں گے، اس پاکیزہ مقام پر جو صاحب اقتدار بادشاہ کی بارگاہ میں ہے۔
سامعین، یہ آیات کریمہ کے جو سورہ قمر کی آخری آیتیں ہیں، لوگوں کو خبردار کرتی ہیں کہ برے لوگ اور نیک لوگ جو گزشتہ اقوام کے حالات و واقعات سے، کہ جو تمہارے ہی طرح کے انسان تھے، عبرت اور نصیحت حاصل کرتے تھے، وہ جان لے کہ کوئی بھی عمل علم الہی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور تمام نیک اور برے اعمال تمہارے نام اعمال میں درج ہوتے ہیں۔ قیامت کے میدان میں تمام اجر و ثواب اور سزائیں دقیق اور معین شدہ معیار اور میزان کے مطابق ہوں گے۔ نیک لوگوں کے کام اگرچہ خلوص اور دوسروں سے مخفی رکھ کر انجام دیے گئے ہیں اور خداوند عالم کے علاوہ اسے کوئی نہیں جانتا ہے، اجر و ثواب کے حقدار ہوں گے، اور پاک و پاکیزہ انسان کو بلند ترین مقام عطا کیا جائے گا، ایسی بلند جگہ جسے اس دنیا کے لوگ درک بھی نہیں کر سکیں گے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں درس ملتا ہے کہ خداوند عالم کا معین کردہ نظام اجر و سزا منصفانہ ہے، اور افراد اور قومیں ایک طرح کے اجر و سزا سے بہرہ مند ہیں۔ خداوند عالم چونکہ تمام چیزوں سے باخبر ہے اور خود ہی قیامت کے دن کا حاکم اور فیصلہ کرنے والا ہے، مگر انسانوں کے چھوٹے اور بڑے کام فرشتوں کے ذریعے منظم طور پر نام اعمال میں لکھے جا رہے ہیں تاکہ انکار کی کوئی صورت باقی نہ رہے۔ اہل بہشت کی جزا صرف مادی اور جسمانی لذتیں نہیں ہیں، بلکہ بارگاہ الہی میں حاضری اور انبیاء، اولیاء اور نیک لوگوں کی ہم نشینی اہل بہشت کی معنوی نعمتیں ہیں جن کی لذت و شیرینی قابل توصیف نہیں ہے۔
سامعین، خداوند عالم کا شکر ہے کہ سورہ قمر کی مختصر اور آسان تفسیر ختم ہوئی، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم سورہ رحمان کی آسان تفسیر سے آپ کو روشناس کرائیں گے۔ خداوند عالم آپ سب کو ہمیشہ اچھا رکھے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیت میرا رب جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا،
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا، قرآن وہ کتاب ہے۔
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نفس کا اسیر وحشی گھوڑے پر سوار ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید۔ صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، آشکار و ظاہر دشمن کی بنسبت باطن اور مخفی دشمن سے بھی زیادہ ڈرو۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، یہ دور بہت ہی حساس ہے اور اپنی صفوں میں اسلام کا لبادہ اوڑھے دشمن کو پہچاننے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہے دشمن کی صفوں میں اپنے اتحاد و وحدت سے شگاف ڈالنے کا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے خلاف کی جانے والی گستاخی کا جواب اگر متحد ہو کر دیا جائے گا تو وہ زیادہ مؤثر ہوگا، کیونکہ دشمن کا اصل مقصد مسلمانوں کے اتحاد و وحدت کو ثبوتاز کرنا ہے، اور ابھی بھی وقت ہے۔ ہم اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں جسے خود پروردگار عالم نے ایسے عظیم الشان منصب پر فائز کیا ہے کہ اگر اس سے بالا کوئی ذکر ہے تو وہ خود خالق کائنات کا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ظالموں کی ہرزہ سرائیوں سے بالا و برتر ہے، تو پھر ان میں اس دیدہ دلیری کی ہمت کیسے ہوتی ہے؟ کس طرح انہوں نے خالق کائنات کے عظیم پیغمبر کی شان میں گستاخی کی؟ یہ سوال آج کروڑوں مسلمانوں کو اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے اور اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ سیکولرزم اور مذہبی رواداری کو بامانہ باور کرانے کی مسلسل کوششوں کے باوجود اب اس کی مذہب دشمنی واضح ہوتی جا رہی ہے۔ وہ جنون جو صدیوں تک کلیسا سے وابستہ عیسائی حکمرانوں کی خصوصیت تھا، آج سیکولر انتہا پسندوں کی پہچان بن چکا ہے۔ وہ فاشن جس کے لیے تاریخ مسولینی کو معاف نہیں کر سکتی، اب سیکولرزم اور صہیونزم کے علم مداروں کی میراث بن گیا ہے۔ فاشزم کے معنی طاقت کے بل پر کچھ بھی منوا لینے کے ہیں، اور سیکولر جنونی آج یہی کچھ کر رہے ہیں۔ اپنے ملکوں سے تو انہوں نے مذہب کے آثار تک کو اکھاڑ کر پھینک دیا ہے، مگر دوسرے ملکوں میں جہاں لوگ انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، انہیں بھی طاقت کے ذریعے کچلا، روندا اور تضحیک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عالم عرب میں حکمرانوں نے یہ کام اپنے مغربی سیکولر سرپرستوں کی رہنمائی میں کیا ہے، بلکہ تمام مسلم ممالک میں اپنے سیکولر کارندوں کو مسلط کرنا یا مسلط ہو جانے والوں کو سیکولرائز کرنا ان کا اولین مقصد ہے، اور اس جنون کے نتیجے میں جو رد عمل ہوتا ہے اسے وہ انتہا پسندی کا نام دے دیتے ہیں، واہ کیا خوب ستم ظریفی ہے۔ افسوس تو ان پر ہے جو دوسروں کی زبان بولتے ہیں، جنہوں نے اپنا ایمان گروی رکھوا دیا ہے، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے اور اس ناشائستہ کام کے ذریعے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرے، وہ سزائے موت کا مستحق ہے۔ اسلام کے دشمن اپنے ناپاک عزائم تک پہنچنے کے لیے مسلمانوں کے اندر اختلاف و افتراق پھیلانے، اسلام کو پھیلنے سے روکنے اور دین کو ایک رکاوٹ کی حیثیت سے راستے سے ہٹانے کے لیے اسلام کے مقدسات کی توہین جیسے اقدامات انجام دے رہے ہیں۔ دین اسلام کو صحیح معنوں میں متعارف کرانے اور دشمنوں کی یلغار کے مقابلے میں دفاع کا اہم طریقہ کار، اتحاد و اتفاق کا تحفظ، اسلامی ثقافت کی صحیح معرفت، دین کے چہرے سے خرافات کی دھول کو پاک کرنا وغیرہ شمار ہوتا ہے۔ افسوس ہے کہ بعض اوقات ہم مغرب کی طرف سے ثقافتی یلغار کو اسلامی مقدسات کی توہین کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مغرب اس حد تک چلا جاتا ہے کہ ان بے احترامیوں اور توہین کے واضح مصادیق اور نمونے قرآن کریم، اسلام اور اس کا پیغام لانے والوں کی توہین، اسلامی احکام اور اسلام کے علماء کی بے احترامی اور توہین کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں؟ یہ بے احترامیاں کتاب، اخبار، مجلات، فلموں، تقریروں اور کارٹونوں کی صورت میں انجام پاتی ہیں اور دشمنوں کے اختیار میں وسیع پیمانے پر ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلام و مسلمین کے خلاف ایک منصوبہ بندی کے تحت ثقافتی الغار کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ ان مقاصد میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ مسلم دنیا کو دہشت گرد یا دہشت گردی پسند، انتہا پسند، آزادی اظہار کے دشمن اور بے منطق اور تشدد پسند دین کے طور پر متعارف کرائیں، تاکہ ان الزامات کے سائے میں اپنے ناپاک عزائم حاصل کر سکیں۔ جبکہ آزادی اظہار کے نام پر یہ توہین و گستاخی سب سے بڑی دہشت گردی اور انتہا پسندی ہے۔ آخر کچھ کچھ وقفوں کے بعد ایسی مذموم سازشوں کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ توہین کے بعد ہونے والے رد عمل اور توہین کے پس پشت غلط تاریخ کے ذریعے اسلام کے درخشاں چہرے کو مس کر کے پیش کرنا اور لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنا، اور دوسرا اہم مقصد مسلمانوں کے درمیان ہر طریقے سے اتحاد کو روکنا اور خود مسلمانوں کے سامنے اسلام کی غلط تصویر پیش کرنا ہے۔ ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے مختلف مذاہب اور گروہوں کے درمیان بہت مستحکم روابط ہوں۔ اس کے علاوہ سب سے اہم چیز اسلامی معاشرے سے خرافات و برائیوں کو دور کرنا ہے، کیونکہ اسلام کے دشمن بعض ان خرافات اور سست مطالب سے اپنے ناپاک عزائم من جملہ اسلام کی توہین کرنے کے سلسلے میں ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، جو بعض جاہل افراد یا آگاہ دشمنوں کی طرف سے اسلامی کتابوں میں درج کیے گئے ہیں۔ اس لحاظ سے اسلامی منابع اور مسلمانوں کے کردار کو پاکیزہ کرنا ضروری ہے، تاکہ ان کمزوریوں کو استعمال کر کے دشمن اسلام کے درخشاں چہرے کو لوگوں کے سامنے سرنگو نہ کر سکیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر بہاولپور سے احمد سیال صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام پابندی کے ساتھ سننے کی کوشش کرتا ہوں۔ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام مجھے اچھے لگتے ہیں، لیکن میری توجہ خبروں اور سیاسی پروگراموں پر زیادہ ہوتی ہے۔ ریڈیو تہران ہمیشہ سے علاقائی خبروں کو نشر کرنے میں پہلا ریڈیو اسٹیشن ہے۔ جو خبریں ہمیں ریڈیو تہران سے سننے کو ملتی ہے دیگر نشریاتی ادارے ان کو نشر نہیں کرتے ہیں، جیسے فلسطین کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال ہمیں ریڈیو تہران کے ذریعے سے ہی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف سیاسی موضوعات پر ریڈیو تہران سے پیش کیے جانے والے تحلیلی پروگرام بھی قابل تعریف ہیں، جن کو سن کر مختلف موضوعات کے حوالے سے مکمل آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ریڈیو تہران کے مختلف موضوعات پر پیش کیے جانے والے پروگرام بھی لائق تعریف ہیں، جن میں پروگرام کلام نور جو قرآنی آیات کی تفسیر پر مبنی ہے، جبکہ صبح کی نشریات کا پروگرام صبح امید بھی بہت اچھا پروگرام ہے۔ اسلام کی معرفت پروگرام میں بھی بہت اچھے موضوعات کو مورد گفتگو قرار دیا جاتا ہے۔ اور سامعین، محترم احمد سیال صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کثرت عیال کی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ضروریات زندگی میں غیر معمولی اضافہ ہو چکا تھا، چنانچہ خانگی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے انہیں تجارت اور دیگر ذریعہ معاش کی فکر دامن گیر ہوئی۔ انہوں نے 1000 دینار کی رقم اپنے غلام مصادف کے حوالے کرتے ہوئے اس سے کہا، یہ 1000 دینار لو اور تجارت کی غرض سے مصر کے سفر کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ مصادف نے اس رقم سے مصر کے بازار میں زیادہ بکنے والی چیزیں خریدی اور تاجروں کے قافلے کے ساتھ مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی یہ لوگ مصر کے قریب پہنچے، ان کی ملاقات تاجروں کے ایک دوسرے قافلے سے ہوئی جو مصر سے واپس آ رہا تھا۔ دونوں قافلے کے تاجروں نے ایک دوسرے کی مزاج پرسی کی اور گفتگو کے دوران انہیں یہ معلوم ہوا کہ جو تجارتی سامان ان کے پاس موجود ہے وہ مصر کے بازار میں بالکل نایاب ہے۔ دولت مند تاجر یہ خبر سنتے ہی اپنی خوش قسمتی پر فخر کرنے لگے۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان کا تجارتی مال عام لوگوں کی ضرورت میں کام آنے والا ہے، لہذا بازار میں اس مال کی کمی کی وجہ سے لوگ ان کے سامان کو زیادہ سے زیادہ قیمت پر خریدنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے، اس طرح انہیں اپنے مال کی منہ مانگی قیمت مل جائے گی۔ چنانچہ سبھی تاجروں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ 100% منافع سے کم پر اپنا مال فروخت نہ کریں گے۔ جیسے ہی یہ لوگ سرزمین مصر میں داخل ہوئے، انہیں فوراً ہی معلوم ہو گیا کہ راہ میں ملنے والی اطلاع بالکل سچ ہے۔ باہمی عہد و پیمان کی روح سے ان تاجروں نے کالا بازاری کا ماحول پیدا کر دیا اور کسی نے بھی 2 گنا قیمت سے کم میں اپنا مال فروخت نہیں کیا۔ چونکہ بازار میں اس مال کی کمی تھی اور ضرورت زیادہ، لہذا کچھ ہی دنوں میں ان کا سارا مال 2 گنا قیمت پر بھی فروخت ہو گیا۔ دیگر تاجروں کی طرح مصادف بھی 1000 دینار خالص منافع لیے ہوئے مدینہ واپس آ گیا۔ وہ خوشی خوشی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور 1000 دینار کی 2 تھیلیاں آپ کے سامنے رکھ دی۔ امام نے مصادف سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ مصادف نے جواب دیتے ہوئے کہا، ان میں سے ایک وہ سرمایہ ہے جو آپ نے میرے سپرد کیا تھا اور دوسری تھیلی میں منافع کی رقم ہے جو اصل سرمایہ کے برابر ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا، مصادف، منافع تو بہت زیادہ ہے، ذرا بتاؤ تو اتنا زیادہ منافع تم کو کیسے حاصل ہو گیا؟ معاملہ یہ ہے کہ مصر کے قریب پہنچنے کے بعد ہم لوگوں کو اطلاع ملی کہ بازار مصر میں اس مال کی شدید کمی ہے جو ہم لوگوں کے پاس ہے، لہذا ہم لوگوں نے آپس میں عہد کر لیا کہ 100% منافع سے کم میں اپنا مال نہ فروخت کریں گے۔ پھر ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا اور 100% فائدہ پر اپنا مال فروخت کر کے واپس چلے آئے۔ امام علیہ السلام نے آہ سرد کھینچی اور کہا، سبحان اللہ، تم لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے، تم نے یہ عہد کیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کالا بازاری کا ماحول پیدا کرو گے اور تم لوگوں نے باہم یہ قسم کھائی کہ 100% منافع سے کم قیمت پر اپنا مال نہیں فروخت کرو گے۔ نہیں، میں ایسی تجارت اور ایسا منافع ہرگز پسند نہیں کرتا ہوں۔ اس کے بعد امام نے ایک تھیلی اٹھائی اور کہا، یہ میری پونجی ہے۔ دوسری تھیلی اسی جگہ پڑی رہنے دی اور کہا، اس دوسری تھیلی سے جس میں 100% منافع کی رقم ہے میرا قطعی اور کوئی سروکار نہیں ہے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے مصادف کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے مصادف، حلال روزی کے مقابلے میں تلوار چلانا آسان ہے، یعنی تلوار چلانا آسان ہے مگر حلال روزی حاصل کرنا آسان نہیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجئے، خدا حافظ.
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا. اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی. تو لیجیے سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين و بقی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدی. اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تملیک لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بشدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.
الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. خدا کے نام سے شروع جو پناہ چاہنے والوں کا شعار اور بچاؤ چاہنے والوں کا ورد ہے. اور میں ظالموں کی سختی، حسد کرنے والوں کے مکر، ستمگاروں کے ستم سے خدا کی پناہ لیتی ہوں. میں حمد کرنے والوں سے بڑھ کر اس کی حمد کرتی ہوں. خدایا، تو وہ یکتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی حصے دار نہیں. تیرے حکم میں تضاد نہیں اور تیری سلطنت میں اختلاف نہیں۔ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ اپنے عبد خاص اور اپنے رسول محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما، مجھے شکر نعمت کی توفیق دے جس سے تیری رضا حاصل کر سکوں، اور مجھے اپنی فرما برداری کرنے، عبادت کو لازم پکڑنے اور اپنے فضل و کرم سے اپنے اجر و ثواب کا حقدار بننے میں میری مدد فرما، مجھ پر رحم فرما تاکہ میں تیری نافرمانیوں سے بچ سکوں جب تک زندہ رہوں، اور مجھے اس کی توفیق دے جو میرے لیے مفید ہے جب تک باقی ہوں، اور اپنی پاک کتاب کے لیے میرا سینہ کھول دے اور اس کی تلاوت کے ذریعے میرے گناہ کم کر دے، میری جان اور میرے دین میں سلامتی عطا فرما، اور اہل انس کو مجھ سے خائف نہ کر، اور میری باقی زندگی میں مجھ پر احسان کامل فرما جیسے کہ میری گزری ہوئی زندگی میں مجھ پر احسان فرمایا ہے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گران اوریدونکو السلام علیکم۔ دا تہران دے دا ایران دا اسلامی جمہوریت غاک